نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التغابن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير صدق الله العظيم. سورہ تغابن کی پہلی چار آیات میں توحید کا مضمون، ذات و صفات باری تعالی کا مضمون، اگرچہ اس میں گوندھا ہوا مضمون آخرت کا، باعث بعد الموت کا بھی موجود ہے. اب دو آیات میں نبوت اور رسالت کے بارے میں نوع انسانی کو جو سب سے بڑی ٹھوکر لگی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ نے جب رسول بھیجے تو رسول کے دشمنوں نے اور اس وقت کے جو جبار اور قہار اور چودھری تھے، سردار تھے، انہوں نے عوام کو ورگلایا کہ دیکھو یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، یہ نوح بھی ایک انسان ہے، روٹی کھاتا ہے، بلاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا؟ اللہ کو رسول بنا بھیجنا تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا، اس کے آگے پیچھے جو ہیں ہٹو بچو کرنے والے چوبدار ہوتے، اللہ کا سفیر، اللہ کا پیغامبر آ رہا ہو، یہ ایسا نہیں، یہ تمہاری طرح کا انسان ہے. ہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارے اندر ذرا اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ڈھونگ رچایا ہے اس نے یہ سارا نبوت اور رسالت. سمجھ رہے میری بات؟ یہی تھا سارا پروپیگنڈا جس کی بنا پر کہ قریش کے جو سردار تھے مشرک، وہ اپنی قوم کی عوام کی اکثریت کو حضور سے دور رکھنے میں کامیاب ہوئے. کیوں نہیں ان کے اوپر کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا اگر یہ اللہ کے رسول ہیں؟ مال حضر رسول یمشی فی الاسواق، یہ تو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ حضور اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار میں جاتے ہی ہوں. آپ ایک بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، انسانوں میں سے تھے، ہاں چن لیے گئے، اللہ نے وحی کا سلسلہ جاری کر دیا، باقی تو سارے بشریت کے تقاضے تھے. یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، گھومتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا؟ اللہ کا رسول تو کوئی مافوق البشر کو ہستی ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ جو ہے جو پروں کے ساتھ اڑتا ہوا آسمان سے نیچے اترتا ہوا اب ہمیں نظر آیا اور یہ کہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تب تو ہم مان لیتے. ورنہ یہ کہ ہم کس طریقے سے کسی انسان کو اللہ کا نبی ماننے کو تیار نہیں. زعم الذین کفروا، نہیں، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک خبریں نہیں پہنچ گئی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، سزا مل گئی. قوم نوح نے انکار کیا، غرق کر دی گئی. قوم ہود نے انکار کیا، تباہ کر دی گئی. قوم ثمود نے نہیں مانا، برباد کر دی گئی. قوم شعیب نے، مدین کے لوگوں نے نہیں مانا، برباد کر دیے گئے. فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم، اور ابھی ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. یہ دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب غرق ہوئی ہوگی تو کتنی دیر لگتی ہے انسان کو غرق ہونے میں؟ دو چار ڈکیاں کھاتا ہے، اس کے بعد انکانشس ختم، پھر اسے کیا تکلیف ہوتی؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے کسی کو پھانسی دی، اسے کیا تکلیف ہوئی؟ ذرا سا آپ نے اس کا تختہ اس کے پاؤں سے کھینچا، وہ تھوڑی دیر تڑپا اور ختم، کتنی اسے تکلیف ہوئی. اور آج کل امریکہ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو نہ پھانسی ہے نہ کچھ ہے، یا تو کرسی پر بٹھایا، ایک کرنٹ پاس کیا، یو آر نو مور گون، گون وتھ دی ونڈ. اور اس سے بھی آسان ہو گیا، ایک ٹیکا لگایا گئے، پین لیس ڈیتھ، پین لیس ڈیتھ. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن کے لیے کسی کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے، بس ایسے ہی ذرا اس کی گہرائی تیز ہو گئی ختم ہو گئی، تو تکلیف کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. فذاقوا وبال امرہم، یہ ہلاکت جو آئی دنیا میں، پوری پوری قومیں جو برباد کی گئی، جو تباہ کی گئی، یہ انہوں نے اپنے کفر کی پاداش جو ہے وہ دنیا کے اندر تو اتنی ہی ہو سکتی تھی ہو گئی. ولہم عذاب علیم، اصل دردناک عذاب ابھی ان کا منتظر ہے، وہ آخرت کا عذاب ہے. علیم، علم سے علم، پین فل جسٹسمنٹ، پین فل پنشمنٹ، جس کے لیے آتا ہے کہ تسلسل ہوگا اس پین کے اندر. یہ کھال اگر جھلس جائے گی تو فوراً نئی کھال بنا دی جائے گی، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سینس جو ہے وہ در حقیقت کھال میں ہے، اس کے نیچے جو گوشت ہے اس کے اندر درد کا احساس نہیں ہے. کھال جھلس گئی، اب وہ جو بھی سینسری اس کے اندر نرس اینڈنگ سی وہ ختم ہوئی، اب اندر گوشت جل رہا ہے تو تکلیف نہیں ہو رہی ہو. اس لیے فرمایا گیا کلما نغلت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ، جہنم کے اندر جیسے ہی لوگوں کی کھالیں جو جھلس جائیں گی اب فوراً دوسری کھال انہیں دے دیں گے، تاکہ وہ سفرنگ، وہ پین، وہ مسلسل رہے، مسلسل رہے، مسلسل رہے. ولہم عذاب علیم. اچھا، اس کا اصل سبب کیا ہوا؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کا جو یہ دنیا میں حشر ہوا اور جو آخرت میں انہیں سزا ملنی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے بینات کے ساتھ. بینہ ایک ایسی شے جو بالکل روشن ہو، واضح ہو، جسے کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں فارسی میں محاورہ ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو جاتا تو اپنے وجود پر وہ خود ہی سب سے بڑا ثبوت ہے، اسے کوئی اور جو ہے ایڈیشنل ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ فرض کیجئے سورج چمک رہا ہے، کوشش اڑ جائے نہیں ہے سورج، اب آپ اس کو منوانے کے لیے وہ دلیلیں لائیں گے تو وہ دلیلیں کمزور ہوں گی. اس سے وہ جو حقیقت جو ہے وہ اتنی ظاہر ہے، باہر ہے، واضح ہے، اظہر من الشمس ہے، کہ اس کے اوپر کوئی اور دلیل نہیں لائی جا سکتی. تو بینہ اس کو کہتے ہیں. رسولوں کے لیے بینات دو معنی میں آیا ہے، ایک تو جو معجزات اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتے تھے وہ بینہ کہلاتے تھے، جس سے ثابت ہو جاتا تھا کہ اس نبی کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ عام انسانی سطح پر نہیں ہے. اس نے اگر ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اگر اس نے جیسے کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کہ ایک مردہ کو کہا قم باذن اللہ اور وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ نشانیاں، یہ بینات دی گئی ہیں ثبوت کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ معجزات جو ہیں اس بات رسالت کے لیے اور رسالت کے ثبوت کے طور پر دیے جاتے رہے. اور دوسری بات بینات، رسول جن باتوں کو ماننے کی تلقین کرتے تھے، جن باتوں کو کی دعوت دیتے تھے، وہ فطرت انسانی کے نزدیک بینہ تھی، روشن واضح. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں بھی، سورہ فاتحہ میں بھی، کہ فطرت سلیم اگر ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، نیچر از ناٹ پرورٹڈ، تو یہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ کا معاملہ، وہ تو انہیرنٹ ہے ان دی نیچر. اس کی صفات کمال جو ہیں وہ انسان جانتا ہے بائی ہز ویری نیچر، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، ہی نوز اٹ بائی ہز ویری نیچر. یہ ضروری نہیں ہے لمبی لسٹ بنائی جائے کہ یہ نیکیاں ہیں اور یہ ادھر جو ہے یہ بدیاں ہیں، نہیں، ایوری بڈی نوز اٹ، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ گڈ ہے، یہ ایول ہے، ایوری بڈی نوز اٹ. تو ان کو بینات کہا جاتا ہے، روشن بدیہیات فطرت، جو باتیں بالکل واضح ہیں، جو فطرت انسانی کے نزدیک بالکل قابل قبول ہے. تو ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح تعلیمات لے کر، بینات لے کر، یا واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر. فقالوا ابشر یهدوننا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یہ تو بشر ہے، عام انسان ہے. ہمیں ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا؟ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اسے بھی کھانا کھانے کی ضرورت ہے جیسے ہمیں ضرورت ہے، جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اسے بھی لگتی ہے، اس نے بھی شادی کی ہے، حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو اولاد بھی دی اللہ نے، جو ہمارا معاملہ ہے زن و شوق کا وہی معاملہ اس کا بھی ہے، واٹس دا ڈفرنس؟ ہاؤ کین بی ایکسپٹ ہم ایز دی میسنجر آف اللہ؟ یہ ہے ان کی دلیل. فقالوا ابشر یہدوننا فتولوا، بس انہوں نے پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، روگردانی کی. واستغنى اللہ، اللہ نے بھی بے پرواہی اور بے نیازی اختیار کی، اچھا جواب دفاع ہو جاؤ. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی اور حمید، اپنی ذات میں خود محمود ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہ اس کی حمد کی جائے. ہی از پریسڈ بائی ہمسلف ایز ہی از، ہی از دی پریسڈ ون، اس کی تو حمید ہے، اس کا حمد تو ہو رہی ہے، پوری کائنات میں ہو رہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور سورہ بنی اسرائیل کی میں نے آج آپ کو سنائی، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحہم واللہ غنی حمید، اللہ تو غنی اور حمید ہے. میں یہاں ذرا آپ کو اور قرآن مجید کے مقامات سے یہ مضمون واضح کر دوں. حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا، یہ سورۃ المومنون میں بیان کیا گیا ہے یہی مضمون جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی، لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلایا، تو کہا اس کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، دیکھو بھائی یہ نوح جو ہے یہ بھی تمہاری طرح کا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ سارا ڈھونگ اس نے رچایا ہے تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، تم اس کی بات مانو، سنو، اس کی اطاعت کرو. رسول مان لیں گے تو اطاعت تو کرنی پڑے گی، جب رسول مان لیا، وما ارسل اللہ بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالی کے حکم سے. تو اصل میں یہ ذرا ایمبیشس آدمی ہے، یہ چاہتا ہے ذرا اپنی ٹور بنانا، اپنا تمہارے اوپر روب قائم کرنا، اپنا اقتدار جو ہے اس کا سنگھاسن جمانا. یرید و یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، اللہ کے لیے بعید ہے؟ نہیں، فرشتے آ جاتے، ہم دیکھتے آسمان سے اتر رہے ہیں، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ آ کر کہے کہ بھائی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور ہم تمہیں اللہ کی طرح دعوت دیتے ہیں، تو تب تو بات ہوتی، یہ تو انسان ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه. اسی طرح حضرت ہود یا حضرت صالح کے بارے میں فرمایا اسی سورہ مومنون میں، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا، اور کہا ان کی قوموں کے ان سرداروں نے اور چودھریوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا تھا، اور دنیا میں ہم نے انہیں کوئی دولت دے دی تھی، کوئی حیثیت دے دی تھی، کوئی وجاہت دے دی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ جو ہود ہیں یا صالح ہیں یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، یا کلو مما تاکلون منہ، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتے، تم گندم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، تم چاول کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، وہ یشربو مما تشربون، اور وہ بھی پیتے ہیں وہی کچھ جو تم پیتے ہو، پانی تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں. ولئن اتعتم بشرم مثلکم، اور دیکھو اگر تم نے اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کی، انکم اذا لخاسرون، تو وہ تو تم لوگ بڑے خسارے میں، گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. اس میں بڑی لطیف بات کیا ہے، وہ سردار یہ تو کہتے تھے کہ ہماری اطاعت کرو، ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ہم قبیلے کے بڑے لوگ ہیں، تو گویا کہ آخر وہ بھی بشر تھے، تو بشر ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے باوجود وہ اپنی اطاعت ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارا حکم مانو، ہم سردار ہیں، لیکن یہی حق رسول کو دینے کو تیار نہیں تھے. اور دلیل کیا تھی؟ یہ رسول تو ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتے؟ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں جو بات کہی گئی یہ سورۃ الفرقان میں، فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، نہیں یہ وہی سورہ مومنون ہے. فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم دو اشخاص کو پر ایمان لے آئیں جو ہمارے جیسے ہیں؟ موسیٰ اور ہارون دو تھے نا، لبشرین مثلنا، اپنے جیسے دو انسانوں پر ہم ایمان لے آئے. وقومهما لنا عابدون، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ ان کی قوم ہماری غلام قوم ہے، ہمارے غلاموں میں سے ہونے کے باوجود آج تقاضا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کا کہنا مانیں. بنی اسرائیل بچارے دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کی مصیبتیں جو ان کے اوپر آ رہی تھی قوم فرعون کی طرف سے، ان میں بری طریقے سے مبتلا تھے. وقومهما لنا عابدون، یہ ان کی قوم جو ہے یہ اسرائیلی ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اور ان کی قوم جو ہے ہماری غلام ہے، ہمارے خادم ہے، ہمارے غلاموں کی طرح ہے. تو ایک غلام قوم کے دو افراد ویسے انسان ہونے کے ناطے ہمارے جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہیں تو غلام قوم سے، تو ہم ان کی بات کیسے مانیں؟ اور سورۃ الفرقان میں حضور کے بارے میں کہا گیا وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے. یہ تھی سب سے بڑی گمراہی، اور یہ تھا وہ بہانہ کہہ لیجئے، عذر کہہ لیجئے، گمراہ کن دلیل کہہ لیجئے، جس سے کہ ان قوموں کے سرداروں نے، چودھریوں نے اپنی قوموں کی بت مار دی، اور قوموں نے حضرت نوح کا انکار کیا، حضرت ہود کا انکار کیا، حضرت صالح کا انکار کیا، آل فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا انکار کیا. قریش کی اکثریت جو تھی وہ تو بعد میں جو ہے فتح مکہ کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ اور ہوئی، لیکن ہجرت سے پہلے پہلے تو شکل یہی تھی نا کہ مکے کی اکثریت نے حضور کا انکار کیا. چند لوگ ایمان لائے، وہی ہجرت کر کے چلے گئے. اچھا اب میں ایک عجیب نقطہ آپ کو بتانے چلا ہوں، غور کیجئے گا. میں کنٹروورشیل قسم کے مضامین سے اپنے ان دروس کو پاک رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں حضور کے بارے میں یہ بحث کہ حضور بشر تھے یا نہیں تھے، ایک طبقہ کہتا ہے بشر نہیں تھے نور تھے، ایک طبقہ کہتا نہیں بشر تھے. عوامی سطح پر جو وائس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان مسائل کو اتنا اچھالا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر دیا. حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اے نبی کہہ دیجئے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تو جو کوئی بھی امیدوار ہے اپنے رب سے ملاقات کا تو اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھے نیک، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں یہ بحث اٹھی کیسی؟ دیکھیے مرض ایک ہی ہے، اس کا ظہور ہوا پہلے اس معنی میں، یہ رسول سامنے موجود تھے قوم کے سامنے، موسیٰ موجود، ہارون موجود، اور ہود موجود، اور صالح موجود، اور نوح موجود، اور سب کو نظر آ رہا ہے تو بشر ہیں، اور بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، لہذا رسالت کا انکار کر دیا. یہی مرض ظاہر ہوا بعد میں ان لوگوں میں جنہوں نے بشر کو رسول مان لیا، انہوں نے کیا کہا؟ یہ بشر نہیں ہے. بات تو ایک ہی ہوئی، رسالت کی بنا پر بشریت کا انکار، بشریت کی بنا پر رسالت کا انکار. کفار نے کیا کیا؟ بشر ان کی نگاہوں کے سامنے موجود تھے، ان کی بشریت کی بنا پر انکار کر دیا، یہ نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، یہ تو بشر ہے. اور پھر ان انبیاء اور رسولوں کے ماننے والوں میں جب گمراہی آئی، شرک جو ہے وہ بڑے بھیس بدل بدل کر حملہ آور ہوتا ہے، بڑی صلاحیت کی ضرورت ہے کہ انسان پہچان سکے. بہر رنگے کے خواہی جام می پوش من انداز قدت نامی شناس. تم چاہے کسی طرح کا لباس پہن لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں. لیکن یہ صلاحیت سب میں نہیں ہوتی. وہ ایک چیز کو جانتے ہیں یہ شرک ہے, لیکن وہی شرک کوئی اور لبادہ پہن کے آ جائے نہیں پہچان پاتے کہ یہ شرک ہے, انہیں بھیس بدل لیا. تو ہوا کیا ہے اسی بیماری نے کہ یہ چونکہ بشر ہیں لہذا رسول نہیں ہو سکتے. یہ دلیل سب سے بڑی تھی جس کی بنا پر ان کافر قوموں کے سرداروں نے, ان کے چودھریوں نے اپنی قوم کی مت مار دی اور انہوں نے حضرت اپنے اپنے رسولوں کا انکار کیا. لیکن پھر رسولوں کے ماننے والوں کے اندر اب یہ بات آ گئی, یہ تو رسول تھے بشر کیسے ہو سکتے ہیں. جو بات میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ بات ایک ہی ہے, بیماری ایک ہی ہے. ایک ہی بیماری کا ایک سمٹم ہوتا ہے, دوسرا سمٹم کچھ اور ہو جاتا ہے. بیماری وہی ہے, لیکن بیماری کا ظہور ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے, ایک وقت میں ایک شکل میں ہو رہا ہے. تو بشریت اور نبوت و رسالت کو مستبعد سمجھنا, یہ سمجھنا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. بشر رسول نہیں ہو سکتا, رسول بشر نہیں ہو سکتا. بات تو ایک ہی ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے عوام الناس جو ہلاک کی بہت بڑی اکثریت جو ان باتوں میں آ گئی. حالانکہ میں نے ایک مرتبہ ایک تقریر سنی تھی, بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے جب تقریر کی تھی وہ مجھے بڑا نظر آیا تھا کہ بڑا ایک درمیانی انداز ہے اور خوبصورت انداز ہے. میں نام بھول رہا ہوں اس وقت, وہ سیالکوٹ کے علاقے کے بڑے پیروں میں سے تھے. تو ان کی تقریر میں نے سنی منڈگمری میں, ساہیوال جو کہلاتا ہے. ان کا دیکھو ہم جاہل نہیں ہیں, قرآن پڑھے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم ہے قرآن کہتا ہے کہ محمد بشر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے انکار کر دیں گے؟ سورہ کہف کی آخری آیت میں نے سنا دی آپ کو, کہہ دیجئے اے نبی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد, میرے اور تمہارے درمیان فرق صرف یہی ہے, میں بھی بشر تم بھی بشر, مجھ پر وحی آئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی, بس یہ فرق ہے. تو اس نے کہا ہم جانتے ہیں کہ حضور بشر تھے, ہم جاہل نہیں ہیں, یہ نہیں ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی, لیکن ہم آپ کی بشریت کو نمایاں کرنے کو خلاف ادب سمجھتے ہیں. اور مثال کیا دی, آپ کے والد کا نام عبد الرحمان ہے, آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے نہیں, ابا جان کہتے ہیں, فرق ہو گیا نا. عبد الرحمان کہہ کر پکاریں گے یہ سوئے ادب ہو جائے گا, حالانکہ ہے نام ان کا عبد الرحمان, خلاف واقعہ تو نہیں ہے, لیکن آپ اپنے والد کو نام سے نہیں پکارتے, ابا جان کہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے نزدیک حضور کی بشریت کو نمایاں کرنا بے ادبی ہے, سوئے ادب ہے. یہ بات میں نے کہا کہ یہ ایک درمیانی سا موقف ہے اور یہ عمدہ موقف ہے جس میں نفی نہیں ہے, لیکن جو ہلاک کا معاملہ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. وہ تو پھر واقع نور من نور اللہ, لمل چوڑی اس کی جو پھر چلتی ہیں باتیں, جو وائس حضرات جو ہیں اپنے واضحوں ہی کی کمائی پر ان کی زندگی گزرتی ہے, وہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے, تو وہ جس طرح کے زمین و آسمان کے خلابے ملاتے ہیں تو وہ ان کے فن کا ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے, ان کا ایک فن ہے. بہرحال رسالت کے بارے میں سورۃ تغابن کی یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا, انہوں نے کفر کیا اور پیٹھ موڑ لی. واستغنى اللہ, تو اللہ نے بھی لاپرواہی اختیار کر لی, بے نیازی اختیار کر لی. واللہ غنی حمید. اب ایک آیت آ رہی ہے آخرت کے مضمون پر. ویسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلی چار آیتوں کے اندر بھی آخرت کا مضمون گوندھا ہوا موجود تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ آیت بڑی عجیب ہے, اسٹائل کی آیت جو ہے وہ میرے نظر میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کہیں اور ہو یہ انداز, یہ اسلوب. زعم الذین کفروا لن یبعثوا, زوم ہو گیا ہے, خیال ہو گیا ہے, خیال خام لاحق ہو گیا. زوم ہم کسے کہتے ہیں؟ بڑا زوم ہے اسے, مطلب یہ کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے حالانکہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے, زوم. تو زعم الذین کفروا, ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا ہے, یہ مغالطہ ہو گیا ہے. یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے، اللہ یبعثو کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد باسِ بعد الموت نہیں ہونی، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، ہے ہاتھ لما توعدون، انہونی بات ہے. ہمارے آبا اجداد اباؤنا الاولون، وہ ہمارے آبا اجداد بر کھپ گئے، ان کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، وہ بھی دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے. ہے ہاتھ لما توعدون، نہیں انہونی بات. رام الذین کفروا اللہ یبعثو. اب دیکھیے اس کے بعد جو آیت کا زور ہے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم نے کیا ہوگا. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اس آیت پر ایک ظاہری اعتراض وارد ہوتا ہے، اس میں دلیل کون سی ہے؟ فرض کیجئے میں ایک بات کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں دلیل لاؤ، میں کہتا ہوں میں خدا کی قسم کھاتا ہوں ایسی بات ہے، بھائی دلیل لاؤ نا، قسم میں تو دلیل تو نہیں ہوئی. بظاہر اس آیت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اذعان ہے، اسے کہتے ہیں خطابی دلیل، اذعانی دلیل. متکلم کا یقین جو ہے وہ خود ایک دلیل بن جاتا ہے، بشرطے کہ متکلم جو ہے اس کی اپنی شخصیت ہو، وجاہت ہو، اس کا اخلاقی مقام بلند ہو. اس لیے کہ اس صورت میں اس کی پوری شخصیت بدل لے کر آئی ہے اپنا. جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ پہلی چار آیتوں میں آ چکا، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم الیہ المصیر، آسمان اور زمین اس نے مقصد کے ساتھ پیدا کی ہے، پرپزفل کریشن ہے یہ. ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وہ دلیل تو آ گئی. لیکن یہاں جو ہے اذعانی دلیل، خطابی دلیل، اے نبی کہہ دیجئے قل بلا وربی لتبعثن، کیوں نہیں، میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں لازمن اٹھایا جائے. یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، دلیل کیا ہے؟ متکلم کی شخصیت، کس سے کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے، جس کی صداقت پر ان کی پوری قوم گواہ تھی، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس کو اس کی قوم نہیں چاہے مانا نہیں، نبی یا رسول، الصادق اور الامین مانا ہے، سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ تو مانا ہے. اس حوالے سے جب وہ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، اور میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم لازمن اٹھائے جاؤ، تو اس میں در حقیقت متکلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کا وزن ہے جو یہاں بطور دلیل کے آ رہا ہے. یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ محمد قسم کھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، از ناٹ اے کامن مین آف دی اسٹریٹ، یہ محمد ہے، الصادق الامین. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا. اور یہ نوٹ کر لیجئے، عربی زبان میں ایمفیسائز کرنے کے لیے، کسی چیز پر تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، اس سے آگے کوئی اسلوب نہیں ہے. فعل مضارع سے پہلے لام زبر کے ساتھ اور بعد میں نون تشدید والا، لتبعثن، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، اور پھر تمہیں لازمن جتلا دیا جائے گا، بما عملتم، جو کچھ کہ تم نے کیا ہے. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ سورہ تغابن ہے، اور یہ سورہ میں نے بتایا آپ کو شروع میں مدنی سورت ہے، لیکن حضور کا جو پہلا خطبہ جو آپ نے دیا بنو ہاشم کو، اس میں یہی رنگ موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے قرابت داروں، رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، جگائیے انہیں، ہوش میں لائیے، سوئے ہوئے. حضرت علی کو حضور نے حکم دیا کہ ایک دعوت تعام کا بندوبست کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا لو. آپ کو معلوم ہے آغاز میں حضور کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں تھی. حضرت صدیقہ، انہوں نے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دی، اور وہ عرب کی متمول ترین عورت تھی، سب سے زیادہ دولت مند. بڑے بڑے رؤسا جو ہیں، بڑے بڑے سردار ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی اپنی نگاہ تھی جس نے کہ محمد رسول اللہ کو منتخب کیا. رشتے کی خواہش ان کی طرف سے آئی. حضور تو شاید سوچ بھی نہ سکتے، حضور تو حضرت خدیجہ کے امپلائی تھے. حضرت خدیجہ کی بہت بڑی تجارت تھی جس میں آپ کام کر رہے تھے، ان کے قافلے لے کر جاتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، تو ڈی فیکٹو پوزیشن تو یہ تھی. لیکن پھر حضور کو ساری دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے قدموں میں ڈال دی. لہذا دولت کی کمی نہیں تھی. اس حوالے سے پورے بنو ہاشم کی دعوت کا اہتمام کیا، کھانا کھلا کر پھر اب آپ کھڑے ہوئے کچھ اپنی دعوت اور تبلیغ پیش کرنے کے لیے، تو لوگوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا اور چلے گئے بات نہیں سنی. آپ جیسے ہوتا آج کل بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے ہوٹنگ کرو، کیونکہ باہر راج بات ہے. بنو ہاشم میں ابو لہب بھی تو تھا نا، سگا چچا ہے لیکن بدترین دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہذا کسی نے نہیں سنا. اس وقت تک تو حضرت حمزہ حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی چھٹے سال جا کر جو ہے آغاز وحی کے چھ سال بعد جا کر حضرت حمزہ ایمان لائے، اور حضرت عباس جو ہے وہ تو اور بھی بہت بعد میں ایمان لائے. بارہ تو پورے بنی ہاشم کو کھانا کھلایا اور آواں دعوت پیش کی، تو سب نے نہیں سنی، چلے گئے. آپ نے پھر یہ ہے کہ چند دن کا بیچ میں کچھ وقفہ ڈال کر پھر حضرت علی کو کہا، پھر دوبارہ دعوت تعام کا بندوبست کرو. حضرت علی آپ کے چچا داد بھائی تھے، حضور ہی کے پاس رہتے تھے، اور گویا کہ وہ گھر وغیرہ کے سارے معاملات کو حضور نے حضرت علی کے حوالے کیا ہوا تھا. پھر کھانا کھلایا، اب حضور کھڑے ہوئے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب شرم آ گئی ان لوگوں کو کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے، تو کم سے کم سن تو لینی چاہیے بات کیا ہے. پھر آپ نے خطبہ دیا، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو کسی قافلہ کا رہنما جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا. آپ کو معلوم ہے نا کہ عرب کی سرزمین لق و دق صحرا، کوئی سڑکیں تو نہیں تھی، کوئی موٹر ویز تو نہیں تھی، وہ ہائی ویز، کوئی سپر ویز، کچھ بھی نہیں، لق و دق صحرا میں چلے جا رہے ہیں. وہ سنگ ہائے میل بھی نہیں ہے لگا ہوا ہے، اب اتنے اب فلاں شہر اتنے میل رہ گئے، کچھ بھی نہیں. تو جو انتہائی قابل اعتماد انسان ہوتا تھا، جو راستے سے واقف ہوتا تھا، اس کو ساتھ لیتے تھے کہ وہ راستے کی رہنمائی کرے گا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا. اس کو رائد کہتے تھے کہ رائد نے اپنے قافلے کو دھوکہ دیا ہو. دھوکہ دینے کا مطلب کیا، مروا دے سارے قافلے کو، غلط راستے پر ڈال دے اور کسی ایسی وادی میں پہنچا دے جہاں نہ پانی ہے نہ چارہ ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں. تو حضور نے یہاں سے بات شروع کی، دیکھو ان الرائد لا یکذب اہلہ، رائد نے کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی دھوکہ نہ دیتا. کیوں؟ یو آر مائی کتھن کن، میرے رشتے دار ہو، میرے قریبی عزیز ہو. بالفرض بالفرض اگر میں جھوٹ بول سکتا پوری نوع انسانی سے، تب بھی تمہیں کبھی جھوٹ نہ بولتا. یہ بالفرض کے انداز میں ہے. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم. اب اس کے بعد دعوت شروع ہوئی، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ الیکم خاصتا والی الناس کافتا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. اب اس کے بعد ہے وہ یہ، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ویسے آدمی موت کے تصور کو اپنے ذہن سے دور ہی رکھتا ہے، دوسروں کو مرتے دیکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو ذرا سی انسان کے اوپر ارتعاش سا اعصاب میں پیدا ہوتا ہے کہ یہی منزل مجھے بھی کبھی یہاں سے گزرنا ہے، آج اپنے اس عزیز کو قبر میں اتار کر جا رہا ہوں، کیا پتا کل مجھے اتارنے کے لیے یہ عزیز جمع ہو. واللہ لتموتن کما تنامون، دیکھو جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک روز تمہیں مرنا ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، وہی لام اور نون، ثم لتبعثن، تم لازما اٹھا دیے جاؤ گے، وہی جو یہاں لفظ آیا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا دیا جائے گا جیسے کہ روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہیں. یہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے. نیند میں ہمارا شعور، ہمارا کانشسنیس ہم سے سلب کر لیا جاتا ہے. اس سے اگلا قدم یہ کہ ہماری جان بھی سلب کر لی جائے. تو نیند جو ہے موت کی بہن ہے. حضور نے اسی کو تمثیل کے طور پر اختیار کیا. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون. یہ جو نیند کو موت کی بہن قرار دیا میں نے، اس کی ایک جو اور اس سے جڑتا ہوا مسئلہ نوٹ کر لیجئے. حضور کی جو دعا صبح آنکھ کھلنے پر مسنون ہے، الحمد للہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. کل حمد کل تعریف کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی. سلیپ از ہاف ڈیتھ. تو جیسے روزانہ رات کو ہم سوتے صبح اٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی ایک ہماری زندگی کی شام آئے گی جس میں کہ ہم مر جائیں گے، اور پھر بعد سے بعد الموت کی صبح آئے گی جس میں کہ ہم اٹھا لیے جائیں گے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، جزا ملے گی. بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ ملے گا، نیکیوں کی نیک جزا ملے گی، اور بدیوں کا برا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ کیا ہے جزا؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فراح و ریحان و جنت نعیم، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ خطبہ، یہ انداز یہ ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. کہہ دیجئے اے نبی، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ کہ تم نے کیا ہوگا. وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. کیوں؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر تو تم نے اللہ کو مانا ہے تو وہ اللہ کون ہے؟ عاجز اللہ ہے، یا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ ہے، ہر شے پر قادر. اگر ہر شے پر قادر ہے تو پھر تمہیں یہ اعتراض کرنے کا حق ہی نہیں کہ کیسے ہو جائے گا. ہر شے میں تو یہ بات شامل ہے. بلکہ ہم اگلی سورت جب پڑھیں گے، سورہ قیامہ آخری درس ہوگا ہمارے دوسرے حصے کا، اس میں تو اسی کو دلیل بنایا گیا. الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی، ذرا اپنے وجود پر تصور کرو، ذرا سوچو اور کرو. کیا تم گندے پانی کی ایک بوند نہیں تھے جو ٹپکائی گئی تھی؟ اسی سے اللہ نے بنایا تمہیں، تمہارا پورا وجود. ماں کے رحم میں تم نے پرورش پائی، پھر تمہاری ولادت ہوئی، پھر تم بڑھے، اسی میں سے، اسی گندے پانی کی بوند سے سقراط بھی اور افلاطون بھی اور ارسطو بھی اور انبیاء بھی اور اولیاء اللہ بھی، سب کے سب. الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتی، وہ ہستی جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے، جس کی تخلیقی قوت جو ہے وہ اس درجے کی ہے، کیا وہ اس سے عاجز رہے گا کہ وہ تم مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح. اگر تمہیں استبعاد ہو رہا ہے تو یہ تمہارے ذہن کی تنگی ہے. بہرحال یہ آج 7 آیتیں مکمل ہوئی ہیں جن میں ایمانیات ثلاثہ کا نیریٹو افرمیٹو انداز کے اندر ذکر ہے. 4 میں ذات و صفات باری تعالیٰ بنیادی طور پر، اگرچہ اسی میں بعد سے بعد الموت اور قیامت کے جو دلائل ہیں وہ بھی مزمر ہیں، گندھے ہوئے ہیں. دوم رسالت کے بارے میں جو سب سے بڑی گمراہی ہوئی، اس گمراہی کا ایک ظہور ہوا رسولوں کی موجودگی میں، ان کی قوموں نے ان کو رسول ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کہ وہ ان جیسے بشر تھے، اور اسی گمراہی کا پھر جو ہے ظہور ہوا کہ ان کے ماننے والوں نے انہیں بشریت کی حد سے نکال کر باہر کر دیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہوا کہ نہیں؟ عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عزیر ابن اللہ، نبیوں کے ماننے والوں نے اپنے غلو عقیدت کی بنیاد پر ان نبیوں کی بشریت کا انکار کیا، وہی گمراہی وہی بیماری جو وہاں ظاہر ہوئی تھی اس شکل میں یہاں ظاہر ہو گئی اس شکل میں. آخری بات یہ کہ قیامت آخرت یہ ہونے والی ہے، جس کسی کو بھی یہ مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ انہونی بات ہے، اس کے لیے جو منطقی دلائل ہیں وہ اپنی جگہ. سب سے بڑی دلیل محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کا لوہا آپ کی قوم نے مانا اور آج پوری دنیا مان رہی ہے. تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی آتھر آف دی 100 ایک کتاب لکھتا ہے، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. پوری انسانی تاریخ سے 100 آدمی چن لیے، انہوں نے تاریخ پر بڑا اثر مترتب کیا، تاریخ کے رخ کو بدلا. یہ تو سلیکشن ہو گیا. گریڈیشن، ان میں سب سے بڑا کون جس نے سب سے زیادہ تاریخ کے رخ کو بدلا، پھر نمبر دو کون، نمبر تین کون، نمبر چار کون. اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور اس میں نمبر ایک پر لا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے بیکاز ہی از اے کرسچن. حضرت مسیح کو نمبر تین پہ لے کر گیا، خدا کا بیٹا ماننا جس کو مانتے ہیں وہ نمبر تین پر، اور نمبر ایک پر محمد. تو کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی میں کیوں محمد کو نمبر ایک پر لا رہا ہوں. اور بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، واقعہ یہ، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. ان کا تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دو دائرے علیحدہ ہیں، ایک مذہب کا دائرہ ہے، ایک سیاست کا دائرہ ہے، سیاست، ریاست، حکومت، ایک مذہب، اخلاق. تو جو لوگ مذہب اور اخلاق کی دنیا میں بڑے اونچے ہیں وہ سیاست اور ریاست اور حکومت کے میدان میں زیرو ہیں. گوتم بدھ ادھر بہت بلندی پر، ادھر زیرو. خود حضرت مسیح ادھر بہت بلندی پر، ادھر زیرو. کوئی حکومت تو آپ نے قائم نہیں کی، کوئی نظام آپ نے برپا نہیں کیا. دوسری طرف بڑے بڑے کانکررز، بڑے بڑے جنرلز، بڑے بڑے بادشاہ، ایمپرز ہوئے، لیکن وہ دین اور اخلاق کے گوشے میں زیرو. یک رخی شخصیتیں، جتنی بڑی شخصیتیں سب یک رخی ہیں، یا ادھر یا ادھر. وائل محمد از دی اونلی، دی اونلی، دی اونلی، میں انڈر لائن کر رہا ہوں اس کو، ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ کے اندر جو دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب. وہ از سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر تھنگس. تو یہ اس کا قول ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن.